میں, صحیح روایات میں دوسری جگہ یہ بھی آیا ہے, اللہ مغفر لی ورحمنی وحدنی وجبرنی وآتنی ورزقنی. وجبرنی, اے اللہ تعالیٰ میرے ٹوٹی پھوٹی چیزوں کو جوڑ دے, جو میری چیز اچھی نہیں ہے اس کو اچھی بنا دے. یہ مطلب ہے جس میں ہمارا نقصان ہے تو اس کو نفع بخش بنا دے. وجبرنی, جبر کے معنی ہر اس چیز کو اس کی اصلاح کرنا جس میں جس سے کسی کو نقصان ہو. تو جبر کا معنی جبار, اسی وجہ سے جبار و سماوات و الارض. تو وجبرنی کی زیادتی بھی یہ دوسری روایت میں آئی ہے, صحیح ہے, یعنی آپ اس کے ساتھ یہ بھی ملا سکتے ہیں, اللہم اغفر لی وارحمنی واهدنی واجبرنی وعافنی وارزقنی.
لفظ آگے پیچھے
جی
آگے پیچھے لفظ ہو جائیں, وارزقنی وعافنی بعد میں آ جائے آپ,
ان شاء اللہ کوشش کر کے اگر کتاب دیکھ کر کے یاد کر رہے ہیں تو وہی اسی جگہ پر رکھنا ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر آگے پیچھے ہو گئے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. کیوں میں اس کو کیوں کہتا ہوں, کیونکہ خطرہ ہے کوئی چیز ایسی کہے جائے تو. قیاس اس حدیث پر ہے جس میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ ذکر کا ذکر کیا پیارے رسول سے, کس طرح ذکر کروں, تو آپ نے فرمایا کہو سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہا کرو. ولا یضرک بایتہن بدأت, پیارے رسول نے فرمایا تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا جس سے بھی شروع کرو, جس کو بھی جس سے پر بھی ختم کرو. تو انشاءاللہ اگر اس میں آگے پیچھے بھی ہو جائے, کوئی آدمی کے بعد ہو جائے آدمی کے پہلے ہو جائے, تو کوئی حرج بھی نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ.
کتابوں میں بھی آگے پیچھے ہے
جی,
کتابوں میں بھی آگے پیچھے ہے دراصل.
اچھا, لیکن مجھے یاد ہے, ہو سکتا ہے اگر دیکھا جائے روایتوں میں, لیکن ہے آدمی کے پہلے اگر آگے پیچھے ہے انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے, لیکن کوشش کر کے صحیح روایت میں جس طرح آیا ہے اسی طرح یاد کر لیں, اگر وہ بھی صحیح ہے تو مسئلہ آسان ہے. وعن مالک بن الحویرث رضی اللہ عنہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی. مالک بن الحویرث کہتے ہیں کہ انہوں نے پیارے رسول کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. فإذا کان, جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے, فی وتر من الصلاۃ, پہلی یا تیسری نماز کے بعد جب ہوتے تھے آپ, پہلی اور دوسری نماز کے بعد, یعنی دوسری اور چوتھی, دوسری اور تیسری جب شروع کرتے تھے, فإذا کان فی وتر من الصلاۃ لم ينهض حتى يستوي قائما, آپ کھڑے نہیں ہوتے تھے سجدے سے اٹھنے کے بعد یا تشہد کے بعد, حتى يستوي قائدا, یہاں تک کہ آپ پورے طور پر بیٹھ نہیں جاتے تھے, یعنی جس کو فقہ کی کتابوں میں جلسہ استراحت کہا جاتا ہے. یعنی یہ کہ پہلی رکعت پڑھنے کے بعد کچھ لوگ تو ہے جیسا کہ وہ بھی صحیح ہے جائز ہے بعض حالات میں آیا ہے, لیکن اکثر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز خاص طور پہ اسی طرح ہوا کرتی تھی. مالک میں وہ آئے تھے وقت میں سن آٹھ ہجری کے بعد, کہتے ہیں کہ ہم لوگ بیس آدمی آئے, ہم لوگ آئے کچھ وقت اپنے بنا کر کے پیارے رسول کی خدمت میں, اور بیس دن ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ٹھہرے رہے. آپ کے ساتھ ہم کھانا کھاتے تھے, آپ کی نمازیں پڑھتے تھے, اور آپ سے علم سیکھتے تھے. ہم لوگ نوجوان تھے, وکنا شبابا کا لفظ بخاری شریف کے روایت میں کہ ہم لوگ شباب تھے نوجوان تھے. دیکھا پیارے رسول نے, اور ہم پر پیارے رسول بہت ہی رحمت اور شفقت برتتے تھے. جب دیکھا کہ ہمیں اپنے بچوں کی یاد آ رہی ہے, فلم مان رہے نا انشتخنا رہنا انشتخنا علینا, ہمیں اپنے گھر بار اور بچوں کو کی یاد آنے لگی, پیارے رسول پہچان لیے, تو کہا کہ تم نے اپنے پیچھے پوچھا ہم سے کہ اپنے پیچھے کس کو چھوڑ کے آئے ہو. جب ہم نے بتایا تو کہا اذهبوا الى اهلیکم, اپنے گھر کو واپس جاؤ, اپنے گھر بچوں میں واپس جاؤ. اذهبوا الى اهلیکم وعلموا من وراءکم, تمہارے پیچھے جو لوگ ہیں ان کو سکھاؤ. واذا حضرت الصلاه, جب نماز کا وقت آ جائے, فليؤذن احدکم, تم میں سے ایک اذان کہے. وَلِيَأُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ, تم میں سے جو بڑا ہو وہ امامت کرے, تم میں سے جو بڑا ہو. انہی لوگوں کو خاص کر کے کہا کہ بڑے ہو, جسے پہلے روایتیں گزری ہیں کہ جو سب سے زیادہ قرآن کا عالم ہو یا حافظ ہو وہ امامت کرے. لیکن یہ لوگ چونکہ بیس دن رہے, ساتھ ہی حاضر ہوئے, ساتھ ہی جو کچھ سنا پیارے رسول سے برابر رہے علم میں, اس وجہ سے یہاں بڑکپن کا خیال کر کے پیارے رسول نے کہا کہ تم میں سے جو بڑے ہو, کیونکہ علم میں تو سب برابر ہوئے, حفظ قرآن میں بھی سب برابر ہوئے. تو اب ان کے تفضیل کی بات ہوگی کہ جو بڑا ہے اس کو حق امامت کا زیادہ ہے. ولی امکم اکبر حکم وسلو کما رہے تم انہیں وسلی. ہر شریف کی روایت میں یہ ہے کہ جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھ رہے ہو اسی طرح نماز پڑھو. حضرت مالک بن حوارث وہی جو جن کو پیر رسول نے ان کے ساتھیوں کے ساتھ ان کو تلقین کی کہ جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے دیکھ رہے ہو اسی طرح نماز پڑھو. وہ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے پیر رسول کا نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. فیض اکان ابھی وطر میں سلا تھی جب ایک رکعت کے بعد اٹھتے تھے یا تین رکعت کے وطر کے معنی ہیں وطر ایک ہو تین ہو پانچ ہو تو ایک رکعت کے بعد یا تین رکعت کے بعد جب اٹھتے تو اس وقت تک آپ کھڑے نہیں ہوتے جب تک آپ آرام سے پورے طور پر بیٹھ نہیں جاتے تھے. اس کو جلسہ اضطراب کہا جاتا ہے. اس کا بعض علماء نے انکار کیا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ روایت صحیح اصحاب سے ہے. اس روایت سے صحیح ہے جس میں آیا ہے کہ آپ سیدھے پاؤں کے قدموں پر بوجھ ڈال کر کے آپ سیدھے اٹھ جاتے تھے. یہ روایت سب سے زیادہ صحیح ہے لیکن بات ہمارے خیال سے یعنی روایت امام مالک کے اور امام احمد کے اور امام شافعی نے بھی کہا ہے. امام احمد کی دو روایتیں آئی ہیں کہ جلسہ اشتراک کیا جائے. خلال ایک ان کے شاگرد بہت قریبی انہوں نے کہا ہے کہ آخری حیات میں امام احمد نے اسی کا فتویٰ دیا ہے. پہلے تو کہتے تھے کہ دونوں جائز ہیں لیکن آخر میں انہوں نے کوئی بھی پوچھتا تھا جب تو اسی کا فتویٰ دیتے تھے کہ نہیں بیٹھ کر کے پھر اٹھے جلسے استراحت کر کے اٹھے. علامہ ابن قیم حنابلہ میں سے بھی انہوں نے رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی اس کی تاویل کی ہے کہ یہ پیارے رسول کی آخر زمانے کی نماز تھی جب آپ کمزور ہو چلے تھے اور آپ کو سیدھا اٹھ لینے میں پریشانی ہوتی تھی. لیکن یہ روایت یہ تعویل صحیح نہیں معلوم ہوتی ہے. آٹھویں صدی ہجری کے زمانے میں آپ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمزور نہیں ہوئے تھے. آخر فلما اثنا ایک روایت میں ہے کہ جب آپ ایک دم بوڑھے ہو چکے سن رسیدہ ہو گئے یعنی وفات سے کچھ پہلے تو آپ بیٹھ کر کے بعض نوافل پڑھا کرتے تھے. لیکن یہ سن آٹھ ہجری سنت الحود کا ذکر ہے اس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمزور نہیں ہوئے تھے اس طرح کی نماز کی حیات اپنے لیے خاص بدلنے ہوں گے جس طرح وہاں پاؤں میں موچ آنے کی وجہ سے آپ بیٹھ کر کے پڑھے تھے نہیں. اور یہ بھی پیارے رسول کی اس حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے جب آپ نے ان لوگوں کو کہا کہ دیکھو جاؤ اور جو پیچھے ہیں لوگ ان کو تم پڑھاؤ سکھاؤ وسلو کما رہے تمونی وسلی جس طرح تم نے ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اسی طرح نماز پڑھو. اگر یہ چیز سنت نہ ہوتی اور آپ کی مجبوری کی بنا پر آپ یہ کرتے تو کہتے کہ دیکھو میں جلسے استراحت مجبوری کی بنا پر کروں یہ نہیں کرنا اور باقی چیزیں جس طرح دیکھے ہو اسی طرح پڑھو. تیسری جو دلیل ہے صحیح روایت میں مالک بن حویرث کہتے ہیں کہ پیارے رسول نے ہمیں وصیت کی تھی کہ جا کر کے لوگوں کو علم ممورا کو تمہارے پیچھے جو ہیں ان کو سکھاؤ پڑھاؤ. تو جاتے تھے ان کی عادت تھی مالک بن حویرث کی خاص طور پر کہ مسجدوں میں جاتے ایسے وقت میں کہ لوگ بیٹھے کچھ پڑھ رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں فرض نماز کا وقت نہیں ہوتا تھا لیکن وہ جاتے تو کہتے تھے الا اریکم کیا میں تمہیں دکھانا دوں صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری شریف کی روایت ہے تم چاہتے ہو چاہو تو میں دکھا دوں پیارے رسول کی نماز کی آپ کیسے نماز پڑھتے تھے جب بیٹھ کے جب پڑھتے کہتے اور وقت نماز کا نہیں لیکن دکھانے ہی کے لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ تم سیکھ لو کہ کیسے پیارے رسول نماز پڑھتے تھے. جب پڑھتے تو جلسہ استراحت کر کے پڑھتے تھے. یہ مالک بن حویرث کا یہ فعل تھا. گویا صحابی کا سمجھ مالک بن حویرث کی سمجھ یہی تھی کہ پیارے رسول نے اپنی تمام حیات نماز کو ادا کرنے کا ہمیں حکم دیا. اس میں کسی چیز کا استثنا نہیں یا کسی مجبوری کی بنا پر آپ جب سے استراحت نہیں کرتے جیسا کہ بعض لوگوں نے تعویل کیا. اس وجہ سے وہی لوگ سعادت مند ہیں جو اس میں بغیر کسی رائے کو دخل دیے ہوئے اس سنت پر عمل کرتے ہیں انشاءاللہ. اور یہ کہ پیارے رسول سے محبت اسی وقت آدمی کی ظاہر ہوگی کہ دوسرے کے بجائے دوسرے شخص کے بجائے پیارے رسول ہی کی ایک ایک بات پر عمل کیا جائے. کیوں کسی کو اپنا مقتدا بنایا جائے جب پیارے رسول کا اقتدا موجود ہے. رہ گئی بات یہ جب پیارے رسول کی سنت نہ ہو مسئلہ ایسا ہو کہ جس میں مختلف آراء کو مجال ہو اور اس میں مختلف لوگوں کے اجتہاد کا امکان ہو اس میں کسی کی رائے آپ لے لیں. کسی ایک شخص کے ساتھ بھی پابندی یہ دین کی بات نہیں آتی کرنی. یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے. تو یہ جلسہ استراحت اس کو یہ کہنا کہ مجبوری کے میں پر پیارے رسول نے کیا تھا یہ چیز غلط ہے، کیونکہ جن کو پیارے رسول نے سکھایا اور جن سے کہا کہ جس طرح تم مجھے نماز پڑھے ہوئے دیکھ رہے ہو اسی طرح جا کر کے نماز پڑھنا، جا کر کے اسی طرح یہ نماز پڑھتے تھے. بہت پہلے آج سے 20 سال پہلے یا 25 سال پہلے بات آئی تو ایک صاحب نے بڑے عالم نے مجھ سے کہا کہ یہ چیز سنت نہیں ہے، تو میں نے اس میں جمع کیا تھا باقاعدہ، وہ کہیں وہ رسالہ گم ہو گیا مل نہیں رہا ہے، میں نے جمع کیا تھا تمام روایتیں اور مالک میں مویرس کی بھی وہ کا وہ فیل کی وہ مسجدوں میں جا جا کر کے لوگوں کو اسی طرح جلسہ استراحت کر کے سکھاتے نماز، جس طرح پیارے رسول کو جلسہ استراحت کر کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھے. وعن انس رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قنت شهرا بعد الرکوع یدعو علی احیاء من العرب ثم ترکه صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث جس کو علماء نے کہا ہے قنوت نازلہ، اس کی اصل اور بنیاد ہے نازلہ کے معنی مصیبت کوئی آ جائے، کوئی بھی مسئلہ اس طرح کے پیش آ جائے جس میں مسلمانوں کو دعا کی ضرورت ہے، خاص طور پہ دشمنوں سے کے شر سے بچنے کے لیے. دشمنوں کا شر آج کل ہمیں مسلمانوں کی ان کی تلواریں مسلمانوں کی گردنوں پر لٹک رہی ہیں، کسی اور بھی کچھ ہو سکتا ہے. اس وجہ سے مسلمانوں کو اللہ کا سہارا لینا چاہیے. یہ مصیبتیں جو آتی ہیں اللہ تعالیٰ اس وجہ سے مسلمان پر ڈالتا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو کافر ہیں، ہم کچھ بھی خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں کچھ بھی ہیں، لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہمیں تو نہیں ستانا چاہیے. اللہ تعالیٰ کیوں ہمیں ستا رہا؟ ان کافروں کو جو اللہ کو جانتے ہیں ان کو ستانا چاہیے؟ نہیں. وہ ظلم و ذوی القربا اشد مباغتن علی المرء من وقع السهام المهند. آپ کا ایک بھائی اگر آپ کو ستائے تو اس کا درد آپ کے اوپر زیادہ ہوگا، اس کی تکلیف زیادہ محسوس کریں گے. ایک اجنبی آدمی چلتا پھرتا گالی دے کے چلا گیا تو اس کی تکلیف اس طرح نہیں ہوگی جس طرح اپنا بھائی مجھے گالی دے گا. تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو چاہتا ہے کہ وہ نیک سے نیک بنتے جائیں. ذرا سا سی غلطی کی ٹھوکر لگا دیا تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو کے ساتھ خیر کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں. کسی قسم کی مصیبت، بچوں کی مصیبت، مرض خاص آ جاتا ہے، اور کچھ مصیبت، تنگی رزق آ جاتی ہے، یہاں تک کہ دنیا سے جب نکلتا ہے تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے. یہ گناہ جو ہم کرتے ہیں کبھی کبھی اللہ کی مہربانی یہ ہوتی ہے کہ مصیبتیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس سے گناہ چھوڑتا ہے. تو ان مصیبتوں کو بھی غنیمت سمجھنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا خاص مقصد ذکر فرمایا ہے کہ ہم ان کو بھوک میں اور کیا نام ہے مصیبتوں میں مبتلا کر کے ان کو ہم یہ چاہتے ہیں لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹیں. یہ ہے مقصد مصیبتوں میں مبتلا کرنے کا. اگر مصیبتوں میں ٹھوکریں کھا لینے کے بعد بھی آدمی اپنے کو کی اصلاح نہ کرے تو گویا دل مردہ ہو چکا ہے، دل کالا ہو چکا ہے، اب اس میں خیر کے داخل ہونے کی امید نہیں ہے. اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آدمی اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ سے زیادہ دعا کرے، اللہ کے سامنے اپنی حاجت ظاہر کرے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آدمی لوٹ کر کے آئے، میرے پاس ہزار گناہ کرے، اللہ تعالیٰ بہت کچھ خوش ہوتا ہے. تو یہ مصیبتیں جو آتی ہیں ان میں دعاؤں کا ایک خاص طریقہ، خاص طور پر دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی مشروعیت فرمائی ہے. اور دشمنوں کو بدعا دینے کی، انہوں نے ہمیں ستایا، ان پر بدعا دینے کے لیے بھی، ستا لینے کے بعد، تکلیف پہنچا دینے کے بعد بھی ہم بدعا کرنے کے حقدار ہیں. نمازوں میں خاص طور پر پیارے رسول نے بدعا کی تھی، علی ریل و زکوان علی من عرب. ریل اور زکوان کچھ لوگ تھے، وہ آئے، اس میں سے کچھ افراد آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہمارے اطراف و اکناف میں ہم لوگ مسلمان ہو گئے، کچھ لوگ اور مسلمان ہیں، اور آپ کچھ لوگوں کو بھیج دیے تاکہ وہاں تبلیغ دعوت سے کام لے کر کے لوگوں کو آپ کے دین میں داخل کریں. آپ نے 70 قرا کو بھیجا، جو حافظ قرآن سے 70 آدمیوں کو بھیجا. امامہ ایک جگہ وہاں پہنچے جب تو انہوں نے ان حفاظ قرآن کے ساتھ بے وفائی اور غدر کر کے سب کو قتل کر دیا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ کو بہت بڑا غم لاحق ہوا اور ایک مہینے تک ان پر بد دعا کرتے رہے. ایک مہینے تک اللہ ملان رحم رضا کروانا وصیت عصت اللہ ورسلہ، اے اللہ تعالیٰ رحل اور زکوان پر تو لعنت اپنی بھیج، اور وصیہ جو قوم ہے جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی اور اسیان کیا ہے. تو اس طرح آپ ایک مہینے تک سب بعد الرکوع کھڑے ہو کر کے قنوت پڑھتے تھے، دعا کرتے تھے نماز کے فرضوں کے، نماز فرض کے درمیان. تو مشروعیت یہ ہے کہ اگر مصیبت بہت بڑی ہے، زیادہ ہے، تو پانچوں وقتوں میں قنوت کر سکتے ہیں، نہیں تو پھر جتنے وقتوں کا امام چاہے کسی وقت کرے کسی وقت چھوڑے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں آتا ہے کہ فجر میں آپ نے مہینے تک نہیں چھوڑا. دوسری روایت میں آیا ہے کہ آپ نے مغرب میں بھی پڑھے قنوت کیا، یہاں تک کہ ظہر کی نماز میں بھی قنوت کیا، لیکن فجر میں ایک مہینے تک کسی دن نہیں چھوڑا. اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ بعض مذاہب میں کہتے ہیں کہ نہیں، قنوت فجر میں ہمیشہ کرنی یہ سنت ہے. اس وجہ سے شافعیہ خاص طور پر فجر میں قنوت، فجر کے فرض میں قنوت پڑھتے ہیں، ہمیشہ پڑھتے ہیں. لیکن یہ قنوت نازلہ مصیبتوں کی قنوت کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر میں کبھی نہیں چھوڑی، اور دوسری نمازوں میں جب مصیبت ہلکی ہوگی پہلے پانچوں نمازوں میں شروع کیا، پھر اس کے بعد مغرب میں اور فجر میں، اور پھر اس کے بعد آپ نے صرف فجر میں ایک مہینے تک مستقل طور پر رکوع کے بعد قنوت پڑھتے رہے. مسلمانوں کو بھی اجتماعی طور پر اس قسم کے دعائیں خاص طور پر ان دنوں میں کرنی چاہیں، کیونکہ ان پر بہت بڑی مصیبتیں آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نہیں تو انفرادی طور پر سجدوں میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کون جانتا ہے کس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ اگر کسی کے دروازے پہ جائیں تو ان کو ٹھکرا دیا جائے، رب مدعوین بالباب، وہاں ٹھکرا دیا جائے، لیکن اگر اللہ کو کے اوپر قسم کھا کر کے کوئی بات کہہ لیں تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کی بات کو سنتا ہے. تو خاص طور پہ بزرگوں کو، بوڑھے لوگوں کو، جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کی زندگی اپنی اطاعت میں گزاری ہے، اس قسم کے مواقع کو کام میں لا کر کے حقیقت میں خاص طور پہ آج کے دنوں میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے. بولے احمد و دار قدر نہ ہو من وجن آخر و زاد احمد صبح فلم یزل یزل یقن تو حتیٰ فاقت دنیا. یہاں یہ اتنی زیادتی جو ہے کہ صبح میں، صبح کے نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ قنوت کرتے تھے، یہاں تک کہ دنیا سے آپ کوچ کر گئے، رحلت فرما گئے. اس روایت کو علماء نے منکر کہا، یعنی یہ روایت صحیح نہیں ہے کہ آپ زندگی بھر فجر کی نماز میں قنوت کرتے تھے، یہ روایت صحیح نہیں ہے. قنوت نازلہ آپ صرف مصیبت کے وقتوں میں آپ نے اس کی مشروعیت فرمائی، صحابہ کرام بھی کرتے تھے، لیکن وتر میں جو قنوت پڑھی جاتی ہے یا دعائے قنوت جو پڑھی جاتی ہے اس کو آپ نے ہمیشہ پڑھی ہے، اور صحابہ کرام کو بھی سکھایا. حضرت حسن کو آپ نے، حضرت حسن کو آپ نے خصوصی طور پر قنوت سنایا کے الفاظ سکھائے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود وغیرہ کو بھی، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت مبارک لی فی ما اعطیت وقینی شر ما قضیت انک تقضی ولا یقضى علیک انه لا يذل من والیت تبارک ربنا وتعالی. یہاں ایک زیادہ لفظ ہے، ولا یعز من عادیت، انه لا یذل من والیت، جس کو تو پیار رکھ، جس سے تو پیار کرے وہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا. اس میں بعض لوگوں نے داخل کر دیا، صحیح پیارے رسول کی سنت سے ثابت ہے، ولا یعز من عادیت، جس سے تیری دشمنی ہو وہ کبھی عزت نہیں پا سکتا، یہ صحیح نہیں ہے. اسی طرح وصلی اللہ علی نبینا محمد آخر میں، یہ بھی صحیح روایت سے ثابت نہیں، صرف اسی قدر ثابت ہے، وانہ لا یذل من والیت تبارک ربنا وتعالی. وصلی اللہ کے الفاظ یہاں اس قنوت کی دعا میں ثابت نہیں. رہ گئی بات اس میں اور کچھ آپ بڑھا سکتے ہیں، جائز ہے انشاءاللہ بڑھانا، کیونکہ ایک دعا ہے، معصور دعاؤں میں اور دعائیں اس کے ساتھ بڑھا سکتے ہیں. اسی طرح کبھی بھی قنوت نازلہ ہو تو پیارے رسول نے نام لے کر کے چند قبیلوں کے جو دعا اور بد دعا کی آپ نے ان کے اوپر، اسی طرح آدمی فرض نماز میں بھی جس طرح بہت سے موقع پر نام لے کر کے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ شیسان میں اور کہیں، یہ سب فرض نماز میں بھی جن کا نام لے کر کے ان کے لیے رحمت کی دعا، اور دشمنوں کے لیے اللہ کی لعنت کی بد دعا دشمنوں کے اوپر کر سکتے ہیں. پیارے رسول نے کوئی یہ کہے کہ نہیں صرف اتنی ہی چیز جائز ہے اور اس سے زیادہ جائز نہیں، نہیں، اور دعاؤں کی طرح اور دوسرے حاجات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام دعاؤں کی طرح، جس میں صحابہ کرام بعض جگہ پیارے رسول کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ بھی کچھ پڑھا دیتے تھے. اس طرح یہ چیز بھی انشاءاللہ جائز ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کا بدل نہیں. آپ پہلے مشروع دعا پڑھیں, معذور دعا پڑھیں, اس کے بعد دوسری معذور دعائیں اس کے ساتھ اگر ملا لیں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں, اور اگر اسی پر اتفاق کریں تو کافی ہے. وعن رضی اللہ عنہ, حضرت انس ہی کہتے ہیں, انہی سے روایت ہے, کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یقنط الا اذا دعا لقوم او دعا علی قوم صحاب نقزما. پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں, یہ دوسری روایتوں میں آیا ہے کہ فرض نمازوں میں یا فجر کی نماز میں آپ اسی وقت دعا کرتے ہیں, قنوت پڑھتے تھے جب کسی قوم کے لیے دعا کرنا مقصود ہوتی تھی, یا یہ کہ کسی قوم کے اوپر بد دعا کرنا مقصود ہوتی تھی. تو فجر نماز میں یا اور فرض نمازوں میں اگر قنوت کرنی ہے تو انہی حالات میں, جبکہ ہو سکتا ہے قنوت استسقاء کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں, اگر بارش نہیں ہو رہی ہے تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بارش نازل فرما, پھر رحمت نازل فرما, اس طرح کی معذور دعا پڑھ کر کے قنوت کی جا سکتی ہے. وعن سعد بن طارق الاشجعی رضی اللہ عنہ قال قلت لابی, سعد بن طارق الاشجعی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے کہا, یا ابت, اے میرے والد, انک تم صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے, حضرت ابو بکر اور عمر عثمان و علی کے پیچھے بھی نماز پڑھی ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ طارق الاشجعی کی وفات حضرت علی کے بعد ہوئی, یعنی یہ تاریخی ایک چیز ہے, بعض ہر جگہوں پر اس کی ضرورت پڑتی ہے. کسی نے روایت کی حضرت علی کے زمانے میں اس کا انتقال ہو گیا, اور طارق الاشجعی سے روایت کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیسے طارق الاشجعی کو پائیں گے جب حضرت علی کے زمانے میں ان کا انتقال ہو گیا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت علی یعنی 40 کے بعد بھی یہ زندہ رہے. کہتے ہیں آپ نے خلفائے اربع اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ نے نماز پڑھی ہے. افکان و یقنطون فی الفجر, کیا فجر میں مستقل طور پر ہمیشہ فجر قنوت کیا کرتے تھے؟ یہ ترجمہ ہونا کرنا ہوگا. افکان و یقنطون, کیا مستقل طور پر ہمیشہ بالاستمرار فجر کی نمازوں میں قنوت پڑھتے تھے؟ تو طارق الاشجعی کہتے ہیں, اے بنیا, اے میرے بیٹے, محدث, ایک بدعت ہے لوگوں نے ایجاد کر لیا. اس کا مطلب ہے کہ ان صحابہ کے زمانے میں بھی لوگوں نے, بعض لوگوں نے, اور قطار یہ لوگ تابعین رہے ہوں گے, انہوں نے مستقل طور پر استمرار قنوت کرنا شروع کیا تھا, اس وجہ سے انہوں نے اس کو بدعت کہا. کیوں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر عمر نے فجر میں یا فرض نماز میں صرف قنوت نازلہ یعنی کسی مصیبت کی دفع کرنے یا اللہ کی رحمت کی طلب کے لیے کیا کرتے تھے وقتی طور پر, لیکن وتر میں ہمیشہ قنوت کی مشروعیت رہی ہے. تو انہوں نے جس چیز کو بدعت کی ہے اس معنی میں کہ وہ ہمیشہ مستقل طور پر ہمیشہ فجر کی نماز میں قنوت کرنے کو, اس وجہ سے یہ حدیث بھی ان لوگوں کے خلاف پڑتی ہے جو مستقل طور پر فجر کی نماز میں ہمیشہ بالاستمرار قنوت کو سنت کہتے ہیں.
اگر امام صاحب قنوت نازلہ پڑھتا ہے پیچھے مقصدی ہاتھ اٹھاتے ہیں اور آمین کہتے ہیں تو جائز ہے؟
اگر امام قنوت نازلہ بالجہر پڑھتے ہیں اور ان کو پڑھنا چاہیے تو مقتدی کو کیا کرنا چاہیے؟ مقتدی ان کو سنیں اور ان کے پیچھے جہاں دعا ہے وہاں آمین کہیں, اللہم اہدنی فیمن ہدیت. اور امام کو چاہیے کہ اہدنا کے بجائے اہدنی کے بجائے اہدنا کہیں, وہاں تو اہدنی کے معنی اللہ تعالیٰ مجھ کو, اور اہدنا کے معنی ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. وہاں جیسا کہ علماء نے لکھا ہے اور یہ صحیح ہے انشاءاللہ, اور اگر اکیلے پڑھ رہا ہے تو اہدنی پڑھیں, لیکن اگر مجموعی طور پر جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, اللہم اہدنا فیمن ہدیت, اللہ تعالیٰ ہم سب کو جس طرح اور لوگوں کو ہدایت دیا ہمیں بھی ہدایت دیں, اللہم اہدنا فیمن ہدیت, وعافنا فیمن عافیت, پیچھے سننے والے کہیں آمین, اللہم اہدنا فیمن ہدیت, وعافنا فیمن عافیت, وتولنا فیمن تولیت, انک تقضی ولا یقضی علیک. وہاں یہ چیز ہے, انک تقضی دعا نہیں ہے بلکہ ایک وصف ہے, اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے, وقنی شر ما قضیت, وقنا شر ما قضیت, اے اللہ تعالیٰ اگر کسی بری چیز کا فیصلہ میرے حق میں کیا ہے تو نے تو اس سے بچا دے, کیونکہ یہ تقدیر دعا ہی سے بدل سکتی ہے. لا يرد القضاء الا الدعاء, جیسا کہ حدیث میں ہے کہ تقدیر کو دعا بدل دیتی ہے, بدل دعا کے ذریعے ہی سے تقدیر بدلی جا سکتی ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اس چیز کو بھی تقدیر میں رکھا ہوگا کہ اگر دعا مانگے گا اس کے بدلنے کی تو میں اس کو بدل دوں گا، یہ بھی تقدیر ہی میں سے ہے، یہ بھی مقدر کر دیا کہ دعا مانگے گا، جس کو تقدیر معلق کہتے ہیں کہ اگر نیک کام کرے گا تو اس کی عمر 80 سال ہوگی، اگر نیک کام نہیں کرے گا تو اس کی عمر 60 سال ہوگی، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ کہنا ہے کہ تقدیر بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مستقل طور پر لکھ دیا اس کو بدلے گا نہیں، یہ بھی اسی میں آتی ہے کہ بھائی راجا اجرم لا استاخرون ساعتا ولا يستقدمون، اللہ نے تو آخر تقدیر معلق رکھی ہے کہ اگر یہ کام کرے گا جیسا کہ حدیث شریف ہے تو اس کی روزی زیادہ ہوگی، اگر صلہ رحمی کرے گا تو اس کی روزی میں برکت ہوگی، نہیں کرے گا یہ وہی چیز ہوئی، نہیں کیا تو کم ہوگی، بدلی نہیں ہے کوئی چیز، تو یہ کہنا کہ یہ تو آیت کے خلاف پڑتی ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تقدیر بدلی نہیں جا سکتی، بدلی نہیں جا رہی ہے، وہی چیز ہو رہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وقینی شرما فضیت ان کا تقدیر، جب کہیں تو بہت سے لوگ کہتے ہیں سبحانک، یہ چیز بھی نہیں ہے، آپ اس کو اپنے دل میں دہرائیں اور اسی طرح اس کو ادا کریں، فإن کا تقدیر ورائے خدا علیک انہ لا یذل من والیک، یہاں بھی آمین نہیں کہہ رہا ہے کیونکہ یہ آمین کی چیز نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو رہی ہے، اس کو اسی طرح کہہ کے گزر جائیں، بہت سے لوگ ایسی جگہ پر کہتے ہیں سبحانک سبحانک، یہ چیز بھی سنت نہیں ہے. وعن الحسن ابن علی رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لڑکے حضرت حسن، فاطمہ کے بطن سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہو قال، انہوں نے فرمایا، علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو پیارے رسول نے سکھایا، کلمات، چند دعائیں، چند کلمات، اقولہن فی قنوت الوتر، کہ میں ان کلمات کو وتر کے قنوت میں پڑھا کروں، اللہم اہدنی فی من ہدیت، اے اللہ تعالیٰ جن کو تو نے ہدایت دی مجھے بھی انہی طرح ہدایت دے دے، وعافنی فی من عافیت، لاکھوں کو تو نے عافیت دی ہے مجھے بھی اسی طرح ہدایت دے، وتولنی فی من تولیت، جس کو تو دوست رکھے ہے بہت سے لوگوں کو انہی میں سے مجھے بھی بنا لے، وبارک لی فی ما اعطیت، جو تو نے دی ہے مجھے جو چیزیں اس میں برکت عطا فرما، برکت کے معنی زیادتی ایک ایسی چیز ہے حقیقت میں محسوس آدمی کرتا ہے، بعض حالات میں تھوڑی چیز ہوتی ہے لیکن اس میں بہت کچھ برکت ہوتی ہے، برکت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس کی دعا کرنی چاہیے اور آدمی کی تنخواہ زیادہ سے زیادہ ہو، لیکن برکت کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آدمی کا خرچ کم پڑے، اور بے برکتی کی چیز یہ ہے کہ تنخواہ 10,000 بھی ہو، آج گاڑی پنچر ہو گئی، کل گاڑی ٹکرا گئی، پرسوں بچہ بیمار ہو گیا، اچانک لے گئے تو اور کچھ ہو گیا، جا کر کے سوریال وہ دیجیے کیا نام ہے فیس، اس کے بعد دوا، یہ عدم برکت کی چیز ہے، برکت کی چیز ہے کہ انسان سے محفوظ رکھ کر کے اللہ ضروری خرچ کر کے، اس خرچ میں بھی آدمی کبھی کبھی خریدتا ہے تھوڑی چیز، معلوم ہوتا ہے کہ کتنے دن چل گئی ہے، یعنی 10 کلو اگر تفاح اور تقال ہے تو معلوم ہوتا ہے اس میں کتنی برکت ہوئی، یہ چیز محسوس ہوتی ہے حقیقت میں، کتنے لوگ کھا جاتے ہیں الحمدللہ، عام دنوں میں اس طرح نہیں محسوس ہوتا بعض حالات میں، وہ بارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت، تقدیر کی برائیوں سے تو ہمیں بچا لے، بھائی نہ تقدیر ورائے خدا علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت، جو ہے یہ زیادتی اس کو یاد رکھیں کہ یہ ضعیف ہے، انہ لا یذل من والیت تبارک ربنا وتعالی، اس میں کہتے ہیں وزاد الطبرانی والبیہقی ولا یعز من عادیت وزاد النسائی من وجہ آخر، یعنی بعض روایتوں میں ولا یعز من عادیت کے بھی اس کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اسی طرح وہ صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ذکر ہے، لیکن صحیح روایت نہیں ہے اس کے بارے میں، یہ کہنا کہ کوئی حرج نہیں ہے کہہ ڈالیں، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ، لیکن اس کو سنت سمجھ لینا اور ہمیشہ معصور دعا کا جز بنا لینا یہ صحیح نہیں ہوگا، اگرچہ یہ صلی اللہ علیہ نبی ہی ہے، اس میں کوئی کہے کیا حرج ہے، حرج یہ ہے کہ پیارے رسول نے ایک چیز سکھائی ہے، جس طرح سکھائی اسی طرح ادا کرنا وہی افضل ہے، آپ اس سے پہلے حدیث گزر چکی، پیارے رسول فرماتے ہیں اعلیٰ خبردار ہو جاؤ، انی نوحیت، انہیں منع مجھے منع فرمایا منع کیا گیا ہے، ان اقرا القرآن کے مساجد، کہ قرآن کو رکوع کی حالت میں سجدے کی حالت میں پڑھوں، یعنی رکوع اور حق کی حالت میں سجدے کی حالت میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، ایک آدمی آیا کہے کہ الٹی بات ہے کہ قرآن جو اچھے سے اچھا کلام اللہ کا کلام ہے اس کو منع کیا جاتا ہے، اس کو پڑھنے سے، ہر چیز کا ایک موقع اور محل ہوتا ہے، پھر رسول نے جو چیز فرما دی ہے جو چیز بتا دی ہے اس پر عمل کرنا وہی سعادت ہے انشاءاللہ. قل البیہقی عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا دعاء ندعو به فی القنوت من صلاۃ الصبح. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعا بتاتے تھے قنوت صبح میں, ہم اس کو پڑھا کریں. یہ روایت بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے, لیکن جو دعا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی قنوت وتر میں, جہاں تک کہ جن قنوت صبح میں قنوت ناظرہ جس کو کہتے ہیں مصیبتوں کو دفع کرنے کے لیے, وہی تھی کہ اللہم الان اللہم انصر للمستضعفین. یہ دعا فرمائی تھی جن مکے والے ستاتے تھے. اسی طرح اللہم الان ربیع, اللہم الان رعلا وزکوانا وعصیت عصت اللہ ورسولہ. اس کے علاوہ اور جو دعائیں آپ نے فرمائی اس کا ذکر نہیں ہے, البتہ یہ کہ آپ نے بد دعا فرمائی ان کے اوپر. وعن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه اخرجه الثلاثه وهو اقوى من حديث وائل ابن حجر. ابن حجر کہتے ہیں یہ وائل ابن حجر کی جو روایت ہے اس سے یہ روایت زیادہ قوی ہے. وہ کیا ہے؟ پیارے رسول نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول نے فرمایا اذا سجد احدكم, تم میں سے کوئی جب سجدہ کرے فلا يبرك, تو اس طرح نہ بیٹھے سجدے کے لیے, سجدے کو جاتے ہوئے, کما یبرک البعیر, جس طرح اونٹ بیٹھ رہا ہے.